أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. آخرت کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے کئی سارے نکات آپ حضرات کی خدمت میں رکھے تھے، اور میں نے بار بار یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ جتنا کچھ بیان کیا گیا ہے قرآن میں یا معصومین علیہ السلام کی زبان سے، اس کا شاید 5-10% ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن کچھ بنیادی باتیں ایسی ہیں کہ جس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ دو ایسپیکٹ سے ہم نے ان کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی. ایک ایسپیکٹ یہ کہ خود انسان کے لیے آخرت کی شکل کیا ہوگی، اور دوسرا یہ کہ یہ عالم اور یہ جہان اور یہ زمین اور آسمان آخرت کے حوالے سے کس طریقے سے تبدیل ہوں گے. یعنی یہ دونوں باتیں کہ انسان کے لیے آخرت کی نوعیت کیا ہے، تو اس میں ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارا جو بھی فکر ہے، عمل ہے، یعنی کیریکٹر ہے، ڈوئنگز ہیں، ایکشنز ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی ایک حقیقت کے ساتھ محفوظ رہتی ہیں. کہاں محفوظ رہتی ہیں؟ میرے وجود کے اندر. جس نفس سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ نفس جو کردار پیدا کرتا ہے، نفس جو عمل کرتا ہے، نفس جو سوچ فکر مزاج کو سامنے لاتا ہے، اس کی ایک حقیقت ہے. وہ اپنی حقیقی شکل میں وہ چیز محفوظ رہتی ہے، باقی رہتی ہے نفس کے ساتھ. اور یہ قرآن کریم کی اہم ترین آیتوں میں سے جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان کے طائر کو، یعنی نام عمل کو، ہم نے اس کی گردن کا ہار بنا دیا. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز جو مجھے خیال آ رہا تھا آج کے بارے میں، آج کی گفتگو کے بارے میں سوچتے ہوئے، کہ ہم نے شاید جنت اور جہنم کے حوالے سے بہت ایکسپلیسٹلی گفتگو نہیں کی ہے، تو اگر آپ لوگ تھوڑا سا اس بارے میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں، شیئر کریں کہ جنت یا جہنم کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا چیز ہے، کیا سمجھتے ہیں جنت یا جہنم کیا ہے؟ نہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہ غلط ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں، جی ہاں، پہلے ہم لوگ بات کر لیں.
میرا جو آپ کی بات سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جنت اور جہنم جو انسان کا معیار ہوگا اس کے مطابق وہ اپنی جنت اور جہنم کو خود ڈیفائن کرے گا. اگر ایک صالح اور متقی بندہ ہے، اس کی جہنم خدا سے دوری ہے اور اس کی جنت خدا سے نزدیکی ہے. لیکن اگر کوئی گناہگار شخص ہمارے جیسا جو بالکل دنیا کے مطلب دو تو دو چار کرتا ہے، اس کے لیے وہ جنت ایک فزیکل بیوٹی ہے، وہ حوریں اور نہروں والی، اور جہنم ایک آگ ہے جس میں وہ جلے گا. تو اور اس سے بھی کوئی نیچے شخص ہے منافق یا ہوگا، تو اس کے لیے بھی وہ جلنے والی آگ ہوگی. تو ہر انسان کے اپنی نفس کی سٹیٹ پہ ہوگا کہ when he dies. یہ میری آپ کی جو لیکچر سننے کے بعد مجھے
مجھے یہ سمجھ رہا ہے کہ مطلب آخرت کی جو شروعات ہے وہ یہیں سے ہے, یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہوگی اس کے بعد پھر کہیں جنت یا جہنم, شروعات یہیں سے ہے. جو بھی ہمارے عمل ہوتے ہیں یا عمل میں سوچ بھی شامل ہے
جی,
وہ یہیں سے ہی ہم کچھ کریٹ کر ہو رہا ہے ہمارے لیے آلریڈی, اور وہی پھر ہمیں آگے جا کے نظر آئے گا.
یہی آپ نے جو بتایا تھا جس کے معاملے کی, جو ابھی ہمارے جو چھوٹے سے لائف ہے اس میں ہم جتنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ پھر وہ آخرت کے اور جہنم اور جنت کے لیے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ایکسپوننشل ہی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم پہنچ گئے وہاں پر پھر جو بھی ہم نے کیا اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا وہاں پر جہنم اور جنم جب بھی جائیں گے تو وہاں پر جیسے پھر وہ جا تو سکتا ہے لیکن پھر وہ بہت سلو پروسیس ہوتا ہے آپ نے بتایا. اور آپ نے ایک بھی بتایا تھا کہ سٹیجز ہوتی ہیں جنت اور جہنم میں, جیسے سات سٹیج ہوتی ہے شاید
دروازے
دروازے, ہاں تو ہر دروازے اور ہر
سٹیج تو وہ ہے جو عرفان بھائی نے بات کی. کہ
ایک چیز اس میں میں اور چیز سمجھتا تھا جو جیسے کہ جب غور و فکر کیا کہ واٹ از دا گول آف لائف, اور گول آف لائف جب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے فار ورشپنگ پیدا کیا ہے اور ساری چیزیں جو رسول آپ کے لیے آئے کہ جو ہے وہ ایک ٹرانزیشن بنے بٹوین آخرت اینڈ یور سیلف دنیا کے بیچ میں, تو یہ چیز حقاً یہ لگتا ہے کہ ہاں اگر یہ ساری چیزیں ہیں دین دیر از ان دا اینڈ دیر شوڈ آل دیز شوڈ بی میجرڈ اینڈ آفٹر دیٹس بین میجرڈ اکارڈنگ ٹو دا اعمال پیپل ول بی تھرون ان ہیل اور دے ول گو ان ہیل.
وہ تو صحیح ہے, لیکن جو ہمارا اصل سوال ہے کہ خود جنت یا جہنم کیا چیز ہے, جس کا قرآن کریم میں اتنا ذکر ہے کہ اصحاب جنت یا اصحاب النار یا جہنم بہت زیادہ جو ذکر ہے, کہ یہ خود جنت یا جہنم کیا چیز ہے. یعنی کہ اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ نارمل جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت کوئی خدا کا بنایا ہوا بہت خوبصورت سا مقام ہے جہاں محل ہیں گارڈنز ہیں, جیسے ہیں نا کہ ہم کہیں کہ بھائی آخرت میں خدا نے دو کالونیز بنا دی ہیں, ایک کالونی جو ہے وہ بہت اچھی ہے جہاں پہ باغ ہیں اور محل ہیں اور ساری چیزیں, اور ایک ٹائپ کی کالونی ہے جہاں پہ ہر چیز بری بری ہے, آگ ہے اور تکلیف ہے اور مصیبت ہے اور پریشانی ہے. تو یعنی کہ جنرل پرسپیکٹیو جو ہے وہ جنت اور جہنم کا اس طریقے کا بنتا ہے. تو کیونکہ یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ ذرا اس کو بھی تھوڑا سا ہم چھیڑیں. ایک چیز میں بہت وضاحت سے بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں انہیں دنیا کی زندگی میں رہ کے نہیں سمجھا جا سکتا, صرف اس کے بارے میں اشاروں پہ غور کیا جا سکتا ہے, ایک حد تک اس کی فیلنگ یا پرسپشن ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, وہ بھی اگر ہم دقت کریں, اور دقت کرنے میں بھی ضروری ہے کہ ہمارے نفس میں ایک طہارت موجود ہو, پاکیزگی موجود ہو, کیونکہ جو بھی عالم یعنی بیونڈ دا میٹر افیئرز ہیں ان کے کھلنے کا یا ان کے پردوں کے ہٹنے کا لازمی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ طہارت نفس ہے. یہ پڑھنا نہیں ہے, لکھنا نہیں ہے, ظاہری عبادات کرنا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ معیار ہی نہیں ہے پردوں کے ہٹنے کا. پردوں کے ہٹنے کا جو معیار ہے وہ بندگی رب ہے اور طہارت نفس ہے. یعنی خدا کے بندگی کے حوالے سے ہم کس جگہ پائے جاتے ہیں, اور اپنے نفس کے اندر پاکیزگی اور سچائی کے حوالے سے ہمارا کیا حال ہے, اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پردے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے, یا ماورائے مادہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ نہیں آتی. تو یہ جنت جہنم یا برزخ یا اعمال کا مجسم ہونا, یہ سب چیزیں معاملات اخروی ہیں, دنیا میں اس کے پیرلل کوئی چیز نہیں پائی جاتی کہ جس کو دیکھ کے ہم کہیں کہ ہاں یہ ایسا ہے. کچھ چیزوں سے ہم آثار اور نشانیاں ضرور جمع کر سکتے ہیں, لیکن اس کو اس کے مثل لا کے نہیں کھڑا کر سکتے کہ یہ جنت ہے یہ جہنم ہے یہ فلاں. اس میں جنت یا جہنم کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ جنت اور جہنم کی کریشن کا تمام مواد میٹر سب کا سب ہم خود پرووائڈ کرتے ہیں. پہلی بات جو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جنت ہو یا جہنم دونوں کی تخلیق کا جو را مٹیریل ہے وہ کہیں سے نہیں آتا الا ہمارے, ٹھیک ہے؟ یعنی خدا اگر, اچھا دوسری بات اس میں کیا ہے کہ جو جہنمی ہے خدا صرف اس کی ہوئی چیز کی حقیقت اس کے سامنے لاتا ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی خدا برائی جہنمی کو اس کے عمل سے زیادہ سزا نہیں دیتا, یہ قرآن میں بالکل کلیئر ہے. جنہیں جتنا انسان نے خرابی کی اس سے زیادہ سزا نہیں ہے, کم ہو سکتی ہے, معافی ہو سکتی ہے, اس سے زیادتی نہیں ہو سکتی. اور دوسری طرف جنت کے حوالے سے جتنی انسان نے نیکی کی ہے 100% اس سے بڑھ کے ملے گا. صحیح سٹیجز سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پہلی سٹیج کیا ہے کہ جتنا کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہم وہاں دیکھیں گے وہ سب کا سب وہی ہوگا جو ہم نے یہاں سے بھیجا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر معراج کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں پیغمبر اکرم کی کہ آپ نے جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی ان کے احوال بھی دیکھے. جب جنت میں آپ گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ فرشتے ہیں, بہت قوی ہیکل, طاقتور, مضبوط, اور وہ سونے چاندی یاقوت کے محل اور وہ سب بنا رہے ہیں, تعمیر کنسٹرکشن کر رہے ہیں, اور کبھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں. تو رسول پاک نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا ہے یہ فرشتوں کو تو اس طریقے سے, یہ فرشتے تو نہیں ایسے رکیں گے یا تھکتے تو نہیں ہیں, یہ فرشتے تو نہیں تھکتے انسان کی طرح کے بیٹھ کے ریسٹ کریں گے. تو جب بات کی تو انہوں نے جواب دیا کہ اے رسول خدا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مومن وہاں سے سامان بھیجے تو بنائیں. جب وہاں سے سامان آ رہا ہوتا ہے ہم بنانا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب وہاں سے آنا بند ہو جاتا ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں. یعنی یہ چیز کہ 100% جو کچھ بھی ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں گے یا جس چیز کو پائیں گے, اچھا یا برا خدا نخواستہ, وہ سب کا سب اس کا مواد, اس کا را مٹیریل وہ ہے کہ جو ہم نے یہاں سے بھیجا ہے اور ہم یہاں سے بھیج رہے ہیں. یعنی جیسے رسول پاک نے فرمایا کہ ایک تسبیحات اربعہ, یعنی جنت میں ایک درخت کہ جس نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا, جنت میں ایک درخت لگ گیا اس کے نام. یعنی یہ سب چیزیں, ایک یہ ایک بات, پہلی بات. دوسری بات جزا کے حوالے سے کیا ہے کہ جو برائی ہے برائی کی جگہ 1:1 میکسیمم جزا ہے, میکسیمم ہے, اور موسٹ پروبیبلی رحمت خدا اس کو کم کرے گی اگر انسان تھوڑا سا بھی موقع دے اللہ کی رحمت کو. یعنی اگر خدا نہ خواستہ بندہ بالکل ہی بدبخت ہو جائے, خدا کا باغی ہو جائے, طغیانگر ہو جائے, منافق ہو جائے, سرکش مشرق ہو جائے تو ظاہر ہے, لیکن اسٹل 1:1 سے زیادہ نہیں ہے برائی کا بدلہ. اور اچھائی کا بدلہ 100% 1:1 سے زیادہ ہے, ٹھیک؟ تو یہ جنت اور جہنم کے حوالے سے بیسکس ہیں. دوسرا یہ کہ قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر یہ بات کی ہے, جیسے میں نے بھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھا تھا کہ ما کنتم تعملون یا ما کسبت کا لفظ آیا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تم نے عمل کیا اسی کو دیکھو گے, یا جو کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا دنیا میں وہی چیز تمہیں نظر آئے گی, اسی کی حقیقت نظر آئے گی. یعنی آخرت میں کیا چیز ہمیں ملے گی؟ حقیقت نماز ملے گی. جو نماز ہم نے یہاں پہ ادا کی, اس نماز کی ایک حقیقت ہے, باطنی اور روحانی حقیقت ہے, یہ حقیقت ہم کو مل جائے گی. اب اس نماز کی ادائیگی میں جو کوالٹی ہے اس کوالٹی کی حقیقت ملے گی. اس لیے ہر انسان کی نماز الگ ہے. نماز ایک چیز ہے لیکن ہر بندے کی نماز الگ ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم بات ہے. یعنی کہ ہم سب کی نماز الگ ہے, ڈپینڈنگ آن دا کوالٹی آف مائی نفس, یور نفس, یور نفس. تو یہ چیز جنت اور جہنم کے حوالے سے, آخرت کے حوالے سے, اگر ہم اور کچھ بھی نہ پک کر پائیں, سمجھ پائیں, تو کم از کم یہ دو باتیں سمجھنا ضروری ہیں کہ جنت اور جہنم کا ٹوٹل را مٹیریل وہی ہے کہ جو ہم یہاں سے بنا کے بیچتے ہیں, اور اسی کی حقیقت کو ہم دیکھیں گے, اچھے عمل کی حقیقت کو دیکھیں گے, وہ ایک بہشتی صورت میں ہمیں مل جائے گی. خدا نہ خواستہ برے عمل کی حقیقت سامنے آئی, وہ جہنم کی شکل میں کریٹ کرے گی. لیکن قرآن کریم اور روایات معصومین کی روشنی میں جنت اور جہنم یہیں پر رک نہیں جاتی ہے, بلکہ جنت اور جہنم کو ایک مقام سے بھی تعمیر کیا گیا ہے. یعنی ایک جیسے جگہ بھی ہے, ایک مقام بھی ہے, ایک پلیس بھی ہے, لیکن اس پلیس کی بڑی عجیب کریکٹرسٹکس ہیں. جیسے وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کسی بھی چیز کو دنیا کے حوالے سے رکھ کے نہیں پرکھا جا سکتا. قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت عرضہا السماوات والارض, تیزی سے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. روایتوں میں ہمیں یہ جملہ ملتا ہے کہ ایک مومن اگر تمام انسانوں کو اپنے گھر دعوت پہ بلانا چاہے گا تو اس کے جنت کے گھر میں اتنی وسعت ہوگی کہ وہ ان سب کو بلا سکتا ہے. تو جنت مینس کشادگی, فراخی, پھیلاؤ, خوبصورتی, بیوٹی. تو صرف وہ ہمارا عمل ہی نہیں ہے جنت, بلکہ ایک مقام بھی ہے جس کی یہ کیریکٹرسٹکس ہیں. جہنم کی کیریکٹرسٹک اس کے بالکل ریورس ہے. یعنی کہ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جو اتنا اسکویزڈ ہے کہ جیسے ہم آج کی زبان میں شاید بلیک ہول سمجھیں, یعنی کہ جس میں اتنی تنگی ہے جس کے اندر کہ ذرہ برابر وسعت نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ سب کی سب چیزیں کیسی ہیں, کیا ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے, کیا نہیں ہے, یہ یہاں پر ہمیں نہیں پتہ چل سکتا. اور صرف انہی لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جن کی نظروں کے سامنے سے پردے ہٹ چکے ہیں, اور جن کے لیے یعنی کہ شاید وہ افراد پوری ہیومن جنریشن میں گنتی پر گنے جانے کے قابل ہیں.
تو حیدر بھائی, ایک عام انسان کی زندگی میں کتنے پردے میکسیمم ہٹ سکتے ہیں؟
جتنا وہ چاہے.
مطلب تو رسول اللہ کو اگر لیا جائے, رسول اللہ اس مقام سے آگے تھے کہ ان کے پردے بھی وہ تھے, اور مطلب وہ سیکنڈ سٹیج میں تھے. مطلب جو اولو الالباب ہیں,
جی اولو الالباب, جی,
کے سامنے پردوں سے ہٹ کے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہوتی ہے کہ ایک عام انسان
ہر ایک درجے پہ نہیں ہے. جس طریقے سے کہ تمام انبیاء ایک مقام پہ نہیں ہیں, تمام رسول ایک مقام پہ نہیں ہیں, یعنی کہ جو انبیاء اولو العزم ہیں ان کا درجہ کچھ اور ہے, پھر انبیاء اولو العزم میں ایک ترتیب ہے, ان کے درجات میں بھی تفاوت ہے. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جو انسان ولایت خدا کے مرحلے پر آ جاتا ہے اس کے سامنے سے پردے ہٹتے ہیں. یعنی جس بندے کو ولایت خدا نصیب ہو جاتی ہے اس کا اور عالم غیب اور عالم ماورائے مادہ سے ایک رشتہ قائم ہوتا ہے, جس کے ذریعے سے, یعنی کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ایک عام حدیث جو کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو کیونکہ مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے. یعنی اگر ایک انسان واقعاً مومن بھی بن جائے تو اس کی بصیرت صرف ہی آنکھوں والی نہیں ہوتی, بلکہ خدا کا نور اس کی بصیرت میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی وہ جس چیز کو دیکھتا ہے حقیقت کی نظر سے دیکھتا ہے, اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے. کہ جیسے ہمارے بہت سارے بزرگان, میں نے آپ لوگوں کو وہاں جیسے ہاپرز میں ابھی کئی قصے سنائے ان کے, رجب علی خیات کے, कि वो एक मतलब उनका ज़माना तकरीबन है 1885 से 1955 तक, ये उनका दौर है। और वो क्या थे, ज़ाहिरन एक दर्जी थे, उनका पेशा था टेलरिंग का, और बिल्कुल एक सादा इंसान जो हौजे में भी नहीं गया, जिसने कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं हासिल की। हाँ, कुछ बुज़ुर्ग उलमा से उनका ताल्लुकात थे, बल्कि बाद की ज़िंदगी में कि जब उनकी शोहरत हुई तो इवन उलमा उनसे आके बैठ के सीख रहे होते थे या उनसे आके कहते थे कि हमें कुछ बताएं। तो क्या था कि इन्हें कि उस शख्स की जो बसीरत थी, कि कई ऐसे वाक़यात हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये जब 1950s में, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि अमेरिका ने कू किया था, मुसद्दक की गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा था और उसकी जगह ये रज़ा शाह पहलवी को हाकिम बनवाया था। यानी उस दिन वो आए और उन्होंने अपने घर में आके, उनके बेटे ने नकल किया कि वो रोते हुए उन्होंने कहा कि आज जनाब सैयद शहदा ने हमारी इस कौम पर बहुत बड़ा करम किया और बेतहाशा लोगों को मरने से बचा लिया जो जो उन लोगों ने प्लान बनाया हुआ था। यानी वो काफ़ी, वो जो कू हुआ तो था लेकिन उसमें इतना खूनरेजी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद उस वक्त आयतुल्ला काशानी थे कि जो इस पहलवी रजीम के ख़िलाफ़ कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये आयतुल्ला काशानी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक सैयद आएंगे बाद में, वो कामयाब हो जाएंगे। ये इन लोगों के सामने इन्हें इस किस्म के, या मैंने आप लोगों को जैसे शायद सुनाया हो आपके जहन में हो कि सैयद अब्दुल करीम कश्मीरी, ये मिर्ज़ा अली काजी के आखिरी शागिर्द थे, और इनका अगर सुना हुआ है तो मैं स्किप कर देता हूँ। जी, तो वो इस तरीके से था उनका, इन्हें वो ख़ुद ये बताते हैं कि हम अपने नौजवानी का दौर था हमारा, और हम अपने दोस्तों के साथ तफरी वगैरह करके खेल कूद के आके, जैसे कि इन इलाकों में होता है कि ज़्यादातर लोग शाम को घर जाने से पहले हरम से होते हुए जाते हैं, तो हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम में आके बैठ गए अपने दोस्तों वगैरह के साथ, और वही मतलब जो तरीक़े होते हैं आप समझ सकते हैं नौजवानों के खिलंदड़ेपन के। आयतुल्ला बहजत उस वक्त वहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि वो सामने से, और मैंने देखा कि वो मेरी तरफ आ रहे हैं, ये अब्दुल करीम है कश्मीरी ख़ुद बयान कर रहे हैं, और वो मेरे करीब आए और फिर कानों में झुक के उन्होंने एक जुमला कहा। वो जुमला क्या था, मा खुलकना लिल्लुअब, हम खेल कूद के लिए पैदा नहीं हुए। अच्छा, ये जुमला भी बड़ा अजीब है, ये जुमला है असल में हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम जब बच्चे थे तो अपने घर के दरवाजे पे खड़े थे और गली में बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने उनको कहा आओ खेलें, तो उन्होंने ये जुमला कहा था कि हम खेल के लिए पैदा नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि जब आवा बहजत ने यह जुमला मेरे कानों में कहा तो मेरे अंदर एक लर्जा तारी हुआ मेरे ऊपर, कि जैसे कहते हैं ना इंसान का नफ्स मुनकलब होता है एक हालत से बिल्कुल दूसरी हालत। उन्हें पूछा कि मैं क्या करूं मैं, तो उन्होंने कहा फिर तुम आओ मेरे साथ। फिर वो उनको लेके गए मिर्ज़ा अली काजी के पास, उनके बारे में मैंने कई दफ़ा आप लोगों के सामने जिक्र किया। मिर्ज़ा अली काजी की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम थे, 2 सालों के बाद मिर्ज़ा अली काजी का इंतकाल हो गया, और ये अब्दुल करीम कश्मीरी काफ़ी अरसे तक उनकी कब्र पर जाके बैठे रहते थे, और जो लोग कहते थे कि ये अब उस रस्ते से उनसे इल्म हासिल कर रहे हैं या दर्स ले रहे हैं, काफ़ी अरसे तक वो कब्र पर बैठे रहे। और इस ये था, तो उनका एक वाक़या ये है कि जब ख़ुद आगा खुमैनी नजफ में थे, ये इस तकरीबन 77-78 के दौरान की बात है, और उनके बड़े बेटे जो शहीद कर दिए गए मुस्तफ़ा खुमैनी, वो इन लोगों के साथ, ये उरफा का जो ग्रुप था जो अब नजफ में बड़ा मातूब समझा जाता था, मातूब समझते हैं ना, मतलब रांदा दरगाह के ये वो हैं सही लोग नहीं हैं, जो नॉर्मल स्ट्रीम थी उलमा की वो कहते थे ये सही लोग नहीं हैं। तो इन बेचारों के पास ना पैसा था ना कुछ था, बिल्कुल गरीबी फ़कीरी की ज़िंदगी थी इन उरफा के सब की। लेकिन मुस्तफ़ा खुमैनी और इमाम खुमैनी को भी यही उसी कैटेगरी में लोग सब शामिल करते थे, फकहा تو مصطفیٰ خمینی ان لوگوں کے پاس کافی آنا جانا رکھتے تھے اور ان سے کافی ان کی وہ تھی, سید عبد الکریم کشمیری. تو ایک دن انہوں نے, آغا خمینی نے کہا مصطفیٰ سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے, تم ان لوگوں کو کی بہت تعریف کرتے ہو, جاؤ ان سے پوچھ کراؤ خواب کی تعبیر کیا ہے. خواب نہیں بتایا گیا, دیکھا. تو انہوں نے آ کے ان سے ذکر کیا کہ میرے والد نے یہ ایسی ایسی بات کہی ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کو دفنایا جا رہا ہے, لیکن قبر میں سرحانے ایک بڑا پتھر ہے جو تکلیف دے رہا ہے. تو تم ان سے جا کے کہہ دینا کہ آپ پریشان نہیں ہو, پتھر ہٹ جائے گا. یہ پردے ہٹنے والی بات ہوتی.
تو مرزا بھی قاضی نے بتایا
تھا؟ نہیں نہیں, عبد الکریم کشمیری. یہ ہوتی ہے پردے ہٹنے والی. ان سب لوگوں کو لٹرلی, مطلب جو ایک چیز ہے نا, جیسے قرآن کریم میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے نکلے ہیں اور پیچھے سے فرعون کا پورا لشکر آیا ہے, تو ظاہر ہے آگے جب دریا آ گیا, پیچھے فوج آ گئی, تو عجیب حال, اب پورا کا پورا لشکر حضرت موسیٰ کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, نہ یہ فوج ہم پر غالب آئے گی نہ ہم دریا میں ڈوبیں گے. ان معی ربی, میری معیت میں میرا رب ہے, سیہدین, وہ عنقریب رستہ دکھا دے گا, ہدایت دے دے گا. اور اس کے پہلے خدا نے کیا کہا کہ تم میرے بندوں کو, ہم نے وحی کی موسیٰ پر کہ تم میرے بندوں کو لے کر جاؤ اور مطلب اس طریقے سے باہر نکلو. تو یہ نہیں کہ یہ وہ جو پردے ہیں نا, یہ ان ہستیوں کے سامنے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. کہ جس طریقے سے کہ خود آغا خمینی کا جو پورا اطمینان والی کیفیت ہے, کہ جیسے انہیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہونا ہے, کہ جتنا بھی عرصہ, جتنی بھی مشکلات ہو جائیں, ظاہری طور سے کچھ ہو جائے, انہیں پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے. اور اسی میں رجب علی خیات والی ہی بک میں ایک اس کا ان کا بیان ہے کہ جو بالکل شروع میں جب انقلابی حکومت قائم ہوئی تھی, تو ان کے وہ تھے کچھ انفارمیشن منسٹر یا ایسے کچھ تھے, ان کا بیان ہے کہ آپ لوگوں کے شاید علم میں ہوگا کہ ابتدا میں ایک اور بہت بڑے مجتہد تھے مرجع, آیت اللہ کاظم شریعت مداری, انہوں نے امام خمینی کے خلاف فتویٰ دے دیا تھا. آیت اللہ العظمیٰ تھے, صرف آیت اللہ نہیں, آیت اللہ العظمیٰ تھے. تو انہوں نے خلاف فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ سب جو ہیں یہ غلط ہے اور یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں. تو انہوں نے, وہ صاحب منقول ہیں کہ انہوں نے جا کے بتایا, ان سے کہا کہ دیکھیں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں, اس قسم کی چیزیں, کہ اب تو انہوں نے فتویٰ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, یہ حکومت قائم ہو کے رہے گی, یہ خدا اس بات کا ضامن ہے کہ یہ حکومت قائم ہو کے رہے گی, اور انشاءاللہ ہم اس کے جائز وارث کے ہاتھ میں یہ پرچم دیں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ خود یہ کام کریں گے, تو انہوں نے پھر اس کا جواب نہیں دیا, وہ خاموش رہے. امام زمان علیہ السلام. شریعت مداری,
وہ ان کے سامنے پردے نہیں کھلے ہوئے,
ہر آیت اللہ کے سامنے تھوڑی ہوتا ہے,
جبکہ وہ
عرفا تھوڑی ہر آیت اللہ. میں نے ابھی آپ کے لیے اشارہ, مجھے اس ڈومین میں نہ لے جائیں, یہ بہت خطرناک ڈومین ہے. میں نے ابھی آپ کو یہی بات کہی, میں نے ابھی آپ سے یہ بات کہی کہ خود فقہا ان کی نظر میں یہ سب لوگ جو تھے, یہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے جھوٹے برتن میں پانی پیا جائے. اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. نہیں, یہ بہت خطرناک بات ہے, ظاہر ہے کہ پھر اس میں پرابلم بہت زیادہ ہے.
اسی سلسلے میں ایک چیز کہی, میں نے آپ نے پڑھا تھا پچھلی بار, یا پھر میں نے سنا تھا کہ امام علی علیہ السلام کے سر پر اللہ صاحب تھے, اور جہنم کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی 70 سال ایک کوئی پتھر گرا.
جی میں نے عرض کیا تھا, یہ واقعہ سنایا تھا. جی یا یہ بھی ہے کہ جس زنجیر میں جکڑا جائے گا تو وہ زنجیر 70 ہاتھ کی ہوگی لمبی.
تو یہ مطلب
یہ وہی الگری ہے کہ कि ये 70 हाथ लंबी जंजीर का मतलब है कि एक इंसान ने 70 साल की जिंदगी गुजारी और 70 साल में अपने लिए सिवाय जहन्नम की जंजीर बनाने के कुछ नहीं किया, क्योंकि ये जो हदीस बयान भी, ये जो हदीस अगर आपने सुना हो उसमें तो मैंने बताया था कि ये हदीस इस तरीके से कि पैगंबर अकरम ने फरमाया कि लोगों ने, असहाब ने आवाज़ सुनी किसी चीज़ के गिरने की बहुत ज़ोर से, तो हुजूर से पूछा ये क्या है, पैगंबर ने पूछा कि एक पत्थर है जो 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था, 70 आज वो जहन्नम की तह में जाके गिरा है, ये उसकी आवाज़ है, ठीक है, इन्हें के बॉटम को जाके उसने हिट किया, उसकी आवाज़ है जो तुमको सुनाई दी है। उसी वक्त खबर आई कि फला मुनाफिक है, उसका इंतकाल हो गया, उसकी उम्र 70 साल थी। और मुनाफिक के बारे में कुरान की रिवायत आयत यह है कि इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल असफल मिनन नार, कि जो मुनाफिक है वो जहन्नम के आग के सबसे निचले लेवल पर है, यानी ही विल हिट द बॉटम ऑफ जहन्नम।
दर के वर्ड
दर का जो है वो दरजा के मुखालिफ है, दरजा मीन्स अप, दरका
लेना भी तो नहीं होता,
वो नहीं, वो नहीं, वो ये दरका है, दर्क नहीं है, दरजा यानी कि जब बुलंदी की रिफात की बात होगी तो दरजा है और पस्ती की बात होगी तो दरका है। तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बेसिकली कि जन्नत और जहन्नम में इस बात को समझना ज़रूरी है कि यही जिंदगी है जो जन्नत या जहन्नम बन रही है और क्रिएट हो रही है, यानी कि जितना भी मवाद है, जितना रॉ मटेरियल है, जितना स्टफ है कि जिससे किसी भी इंसान की आखिरत बनती है, वो सब का सब ये उसकी ज़िंदगी है। अब देखें मुनाफिक के हवाले से जब बात की गई और वो पत्थर के ऊपर से नीचे तक गिरने की बात की गई, इसका मतलब ये है कि उसने जो कुछ भी ज़िंदगी गुजारी, अब ऐसा तो कोई इंसान नहीं है ना जिसने कुछ भी अच्छाई ना की होगी ज़िंदगी में, ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं होता ना, लेकिन एट एवरी इंस्टेंट ऑफ हिज लाइफ ही कंटिन्यू टू गो डाउन। इसका मतलब क्या है कि जब तक ईमान नहीं होता, जैसे मैंने आखिरी जो मैंने आप लोगों को लेक्चर जिस पे स्लाइड्स बना के दिखाई थी कि उसमें यही बात हमने की थी कि किसी भी चीज में कोई फजीलत नहीं है, फजीलत इंसान की ईमान से शुरू होती है। ये रिस्पेक्टफुल नहीं है कि मैं इंसान हूं, ये कोई रिस्पेक्ट की बात नहीं है कि मैं खाली बशर हूं या इब्ने आदम हूं, नहीं, रिस्पेक्ट शुरू होती है मोमिन की। जब इंसान खुदा पर और खुदाई हकीकतों पर ईमान लाता है तब रिस्पेक्टेड होता है, तब वो बुलंद होना शुरू होता है, तब उसकी हैसियत बनती है, तब उसकी वक़्त पैदा होती है, सारी चीज़ें वहां से शुरू होती हैं ईमान से। तो इस बात को जहन में रखिएगा कि ये भी सही नहीं है कि हम कहें कि बस जन्नत या जहन्नम खुदा के बनाए हुए दो कोई कॉलोनीज हैं, कि कोई इधर भेजा है कोई उधर भेजा, ये भी दुरुस्त नहीं है। और ये भी दुरुस्त नहीं है कि अगर हम ये कहें कि नहीं जन्नत और जहन्नम फकत इंसान का अमल है। बात जो हमें समझ में आती है हकीकत वो क्या है कि जन्नत और जहन्नम बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल है वो इंसान का कैरेक्टर है, इंसान का अमल है, सिर्फ अमल नहीं है। जैसे मैंने बार बार इस बात पे जोर दिया था कि इंसान की नीयत, कैरेक्टर, बल्कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को देखा जाए तो इमाम अलैहिस्सलाम ने नीयत को भी अमल में शामिल किया है और इंसान की फिक्र को भी अमल में शामिल किया है। वो हदीस अगर बहुत मशहूर है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कि जिसमें आप फरमाते हैं कि अत्तफक्कुर फ़ि सा, एक घंटे का तफक्कुर फ़ी अम्रिल्लाह, अल्लाह के उमूर में 70 साल की इबादत से बेहतर है। तो जब भी दो चीज़ें आपस में कंपेयर की जाती हैं तो वो दोनों को एक लेवल पे होना चाहिए। अल्लाह आप एप्पल को एप्पल से कंपेयर करते हैं ना, तो जब इबादत जो एक अमल है उसको तफक्कुर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, इसका मतलब है दोनों एक फुटिंग पर हैं। जी यानी खुदा की निशानियों में गौर व फिक्र करना एक घंटा 70 साल की इबादत से अफजल है। फी अम्रिल्लाह, अम्र इलाही में जो चीज़ इंसान को खुदा का आरिफ बना दे, امور الہیہ میں غور و فکر کرنا ایک گھنٹہ, وہ 70 سال کی عبادت سے, عام عبادت سے افضل ہے. تو ان سب چیزوں کو, انسان کی نیت کو, انسان کے تفکر کو, ان سب چیزوں کو اس کے نام عمل کا حصہ بتایا گیا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ نام عمل سے مراد کے جو کام ہم صرف اپنے ہاتھ پیروں سے کرتے ہیں. اچھا, اب آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اب یہ ایک بہت اچھا نتیجہ ہمارے ہاتھ میں آیا الحمدللہ, کہ اب عمل کی طرف توجہ آپ کے اندر خود سے پیدا ہو رہی ہے, اور یہی اصل چیز ہے. یعنی کہ جب مجھے کہنا پڑے نا کہ عمل کرو, اس کا مطلب ابھی اصل نتیجہ نہیں آیا. جب سننے والا یہ کہے کہ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں, اس کا مطلب ہے کہ اب چیز تیار ہے, اب نفس جو ہے اس بات کے لیے آمادہ اور تیار ہو چکا ہے کہ اس کو عمل کے رستے پر گائیڈ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اب نفس کے اندر ماشاءاللہ یہ معرفت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ حقیقتوں کو کے بارے میں با بصیرت ہے, اور وہ اپنی ڈیولپمنٹ کے بارے میں انٹرسٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس ٹرانزیشن کے حوالے سے میں ایک حدیث نہج البلاغہ سے آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, اور آپ لوگوں نے یقیناً پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا. وہ ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام ایمان کی تعریف بیان کر رہے ہیں, کہ جب آپ سے پوچھا گیا, یہ نمبر 30 ہے کلمات قصار میں, جو آخر کے اندر ہیں کلمات قصار, اس میں نمبر 30 ہے, 30 پوچھا گیا ایمان کے بارے میں. آپ فرماتے ہیں ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے, 4 پلرز, 4 پلرز ہیں جن پر ایمان کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے. الصبر پہلا صبر ہے, والیقین, والعدل, والجہاد. اور جیسا کہ قرآن کریم کے بیانات ہیں, اور میں نے بار بار بلکہ بالکل شروع میں آپ لوگوں کو اس طرف پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ قرآن کریم نہ کتاب کلام و حکمت ہے, اور قرآن کریم نہ کتاب ہے کہ جس میں فقط لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس پائی جاتی ہیں, بلکہ قرآن کریم انسان سازی کی کتاب ہے, نور ہے, حق ہے, اور ہر اعتبار سے انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے, ہر پہلو سے, علم سے بھی, فکر سے بھی, عقل سے بھی, عمل سے بھی, ہر اعتبار سے. تو یہی چیز معصوم کے کلام میں بھی جھلکتی ہے. اگر آپ اس چیز پر غور کریں کہ امام علیہ السلام نے جو ایمان کی تعریف بیان کی ہے, جس کو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, اس میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق کس سے, انسان کی فکر سے ہے یا انسان کے انر سیلف سے ہے, اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی آؤٹر سیلف سے, یعنی ہاؤ یو بیہیو ان دا سوسائٹی, اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہاؤ یو ڈیولپ یور اون سیلف. بات واضح ہو رہی؟ اور ان کے مجموعے کو کہا گیا ایمان. یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب فقط تھیوریٹیکل غور و فکر کرنا, سوچنا, اور ایمان جب ختم ہو جائے, غور و فکر ختم ہو جائے, تو جب ہم کچھ کام کرنے نکل آئیں تو وہ عمل شروع ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں, بلکہ یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ سب اسی ایمان کی ہی سائیکل کا حصہ ہے. کہ میں نے کبھی ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے عرض کی تھی کہ ایمان اور عمل صالح جو ہیں وہ ایک سرکل کے, ایک اسپائرل کے آدھے آدھے حصے ہیں. آدھا حصہ ایمان ہے, کہ جب ایمان ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ عمل صالح کو جنریٹ کرتا ہے, عمل صالح ہوتا ہے وہ ایمان کو اسٹرانگ کرتا ہے, اور یہ سائیکل جو ہے یہ ایک اسپائرل کی فارم میں چلتی ہے. یعنی جب ایمان اور عمل صالح کا ایک دورہ مکمل ہو جاتا ہے تو انسان اپنے مقام سے ایک درجہ اوپر ہو جاتا ہے, اس کے ایمان میں ترقی آ جاتی ہے, پھر ترقی یافتہ ایمان سے مزید بہتر عمل کریٹ ہوتا ہے, وہ بہتر عمل اور بہتر ایمان کو جنریٹ کرتا ہے. اس طریقے سے یوں انسان اوپر چلتا چلا جاتا ہے. یہ سفر جو ہے انسان کے اوپر جانے کا, کہ یہ اسپائرل ہے, لیکن اسپائرل از ایکچولی اے سرکل, اور وہ سرکل کے دو حصے آدھے آدھے, آدھا حصہ ایمان ہے آدھا عمل صالح. پہلے ایمان ہے اور وہ ایمان عمل صالح کو جنریٹ کرتا ہے, عمل صالح ایمان کو اسٹرینتھن کرتا ہے اور وہ ایمان مزید ترقی یافتہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو جب آپ فرما رہے ہیں کہ صبر اور صبر کے اور ہر چیز کے آپ نے چار چار شعبے بیان فرمائے, صبر کے چار, یقین کے, عدل کے, جہاد کے, لیکن اس سے پہلے ہمیں تھوڑی اس کی ڈیفینیشن سمجھنا پڑے گی, کیونکہ یہاں پر آپ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ ایکچولی صبر کی مینیفیسٹیشن ہے. ڈیفینیشن کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ صبر کے چار شعبے ہیں, چار حصے ہیں, شوق و شفق و زہد و ترقب. شوق آپ سمجھتے ہیں, یعنی کہ کسی چیز کا شوق رکھنا, اشتیاق رکھنا, اس کی طرف کشش رکھنا. شفق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا اور شگافتہ ہو جانا, اور یہ انتہائی درجے کے خوف کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ جب ایک چیز کا خوف انسان پر اس طریقے سے طاری ہو کہ گویا کہ انسان شگافتہ ہو جائے گا, اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں رہ سکے گا, اس خوف کے مقابلے میں, وہ شفق. کہ جیسے شفق بھی ہم کہتے ہیں نا, شفق کی سرخی کے جب جو ڈارک ہوتا ہے افق, اس میں وہ پھٹنا شروع ہوتا ہے اور اس میں سے روشنی نمودار ہوتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں شفق. یعنی افق کی تاریکی جب پھٹتی ہے, تو شفق کے معنی یہ ہے کہ شوق اٹریکشن اینڈ موٹیویشن, شفق انتہا درجے کا خوف, زہد اس کی تعریف, اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جب ہم اس کی تعریف بیان کریں گے تو آپ سمجھیں گے. ترقب, ترقب یا رقیب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ رقابت کے. جی نہیں, رقیب, رے قاف, اردو شاعری پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ نہیں. نہیں نہیں, رقیب کا مطلب ہوتا ہے نگراں. یعنی اردو شاعری میں جیسے ہے نا کہ رقیب کی جو اتنی زیادہ برائیاں ہیں, وہ اسی لیے کہ رقیب کا مطلب جو ہر وقت سائے کی طرح پیچھے لگا رہے گی کہاں جا رہا ہے. رقیب کا مطلب ہے, رقابت کا مطلب ہے نگرانی, یعنی واچ فل, واچ مین. صبر کے چار شعبے ہیں, آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ شوق کس چیز کا, کس چیز کا شوق ہوگا؟ نہیں نہیں, صبر کے ارکان ہے نا, کسی برائی, بری چیز کے ارکان تھوڑی ہیں. شوق الل جنہ, فمن اشتاق الل جنہ, جو مشتاق ہو, جو شوق رکھے جنت کی طرف, جنت کے لیے, سلا عن الشہوات, تو جنت کا شوق اسے شہوتوں کی طرف جانے سے روکتا ہے. شہوتوں کی یا دنیاوی خواہشات, یہ ایک آرڈینری لیول ہے. ٹھیک ہے, آرڈینری لیول کا مطلب کیا ہے کہ انسان یہ, اس کو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے یہی دنیا اور آخرت والی, تو کم از کم اتنی عقل اور سمجھ اس کے پاس پیدا ہو جانی چاہیے کہ میں اگر مجھے نعمتوں کو بھی حاصل کرنا ہے تو کم از کم ان نعمتوں کو حاصل کروں جو پائیدار اور دائمی ہوں. ہے یا نہیں؟ یعنی کہ آپ کے سامنے اگر دو مختلف قسم کے سیٹس رکھے ہیں نعمتوں کے, ایک میں آپ کو پتا ہے کہ یہ تھوڑے دن بعد ہاتھ سے نکل جائے گی, اس میں بقا نہیں ہے, اس میں فنا ہے, اس میں دوام نہیں ہے, اور دوسرے نعمتوں کے سیٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یعنی اس کی ایک مثال میں دے سکتا ہوں کہ آپ کو دو گھروں کی آفر کی جائے, ایک گھر بہت شاندار بنا ہوا ہو, سونے چاندی کے نل لگے ہوئے ہوں وہاں پہ, لیکن وہ ایک ایسی زمین پر ہو کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس یہاں کب زلزلہ آ جائے گا, اور ایک گھر ہے کہ جو اس کے مقابلے میں کافی سادہ ہے لیکن رہائش کے قابل ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جو مستحکم ہے, آپ کس گھر کو لینا پسند کریں گے؟ صحیح ہے نا؟ تو یعنی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کم از کم اتنی عقل تو ہو جس کے پاس ایمان ہے. कि उन शहवतों पर सब्र करें, उन शहवतों और ख्वाहिशात पर सब्र करें कि जो फना हो जाने वाली हो, मिट जाने वाली हैं, और उन नेमतों की तरफ रगबत और शौक का मुजाहरा करें जो बाकी और दायमी रहने वाली हैं। ये सब्र इस सेंस में आ रहा है, ठीक है। ये सब्र का शोबा क्यों है? इसलिए कि शहवतों पर सब्र करो ताकि जन्नत की नेमतें तुम्हें मिलें। एक बात। दूसरा, आपने फरमाया कि वमन अशफका मिनन्नार इज्तनबल मुहर्रमात, जो आग से, अच्छा आग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं शफाका का लफ्ज, जैसे मैंने बताया कि मोमिन के लिए जहन्नम की आग बहुत ज्यादा खौफजदा करने वाली चीज है। शफाका के लफ्ज इन्हें इतना खौफजदा करने वाली कि गोया मोमिन को लगता है कि मेरा वजूद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा उसके मुकाबले, मैं उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता उस खौफ के सामने। यानी एक खौफ तो ये होता है ना कि हाँ यार ये हो गया, चलो कोई बात नहीं। आपने जो लफ्ज यहां पे इस्तेमाल किया, नॉर्मल खौफ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया है कि जहन्नम का खौफ हो, शफाका, यानी इतना खौफ, इतना खौफ कि गोया इंसान शिगाफ्ता हो जाए। और यह चीज हमें खुद आइम्मा की जिंदगी में नजर आती है, अगरचे कि उनका, उनके लिए जो जहन्नम या जो चीज है वो डिफरेंट है, लेकिन हर इंसान जिस चीज को जहन्नम समझ रहा है, जैसे मासूम खुदा से दूरी को जहन्नम समझते हैं, लेकिन आग के हवाले से जो इमाम अली अलैहिस्सलाम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मोमिन को लर्जा तारी होना चाहिए कि कहीं 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 कोई ऐसा काम ना सरजद हो कि वो आग देखनी पड़ जाए या वो आग मेरे हिस्से में आ जाए। और इस चीज को खुद नहजुल बलागा के भी कई खुतबों में आपने इरशाद फरमाया है कि ऐ इंसान, तू एक कांटा चुभने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर तेरे हलक में घूंट या पानी का घूंट और खाने का लुकमा फंस जाए तो तेरी जान पर बनाती है, और तू जो है वो खुदा के गजब से छेड़छाड़ करने चला है और उसको कोई मामूली चीज समझता है। तो शफाका का लफ्ज है, यानी जो बहुत ज्यादा खौफजदा है जहन्नम से, वो क्या करेगा? इज्तनाब करेगा। इज्तनाब का भी मायना बहुत, ये लफ्ज बहुत अच्छा समझाता है एक चीज कि जंब कहते हैं पहलू को, बाजू को। इज्तनाब का मतलब है कि अपने बाजू को, पहलू को अलग कर ले, ठीक है, छोड़ना नहीं है, अपने पहलू को अलग कर ले कि तुम और हम और, किससे पहलू को अलग कर ले? मुहर्रमात से, ठीक है। इज्तनाबल मुहर्रमात के जो हराम चीजें हैं उनको छोड़ने की बात नहीं, तर्क की बात नहीं है। अब ये लफ्ज जो है ना, ये बहुत खूबसूरत है, ज़ाहिर है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज हैं बहुत खूबसूरत है, तर्क के मुहर्रमात नहीं है। इज्तनाब, अपने पहलू को अलग कर दो, उससे बुराई से कहो, हराम से कहो, तुम किसी और मकाम के, तुम्हारा कोई और मकाम, मेरा कोई और मकाम, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, ये मतलब है इज्तनाब का। तो यहां सबर का पहलू क्या है कि किस पर सबर? हराम के छोड़ने पर सबर। पहला सबर किस चीज पे था? शहवात से रुकने पर सबर। समझ रहे हैं कि ये किस तरीके से, कि इमाम फरमा रहे हैं कि सबर के चार शोबे, कि जब आपने फरमाया कि जो जन्नत का मुश्ताक होता है, जन्नत का शौक रखता है, वो शहवात से अपने को बचाता है, शहवात की इत्तबा से। तो यानी शहवात पर सब्र एक, और कौन सी चीज है जो शहवतों पे सब्र को क्रिएट करेगी? शौक जन्नत, शौक इलल जन्ना। वो कौन सी चीज है कि जो इंसान को मुहर्रमात से पहलू अलग करने पर मोटिवेट करेगी? जहन्नम का खौफ, और इंतहाई खौफ। सिर्फ खौफ नहीं कि जैसे खौफ जो डिसमिस हम कर देते हैं कि थोड़ा सा कोई डर हुआ, ने कहा छोड़ो, ये नहीं, शफ़ाक़ा, इन्हें ऐसा खौफ जो इंसान को हिला दे उसके
बीच।
जी बिल्कुल, इसीलिए कुरान करीम में सबसे ज़्यादा जो अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में वर्ड आया है वो इंज़ार आया है, तबशीर नहीं है। یعنی آپ نبی کے بارے میں دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو ہے نا انذار ہے, انذر 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 نذیر, کیونکہ انسان اتنے زیادہ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں, جو میں نے کہا تھا کہ یہ لہو لعب والی دنیا جو جہنم ہے اس میں انسان اتنے زیادہ غرق ہیں کہ سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار ڈر ہے, جس کے ذریعے سے وہ جاگتے ہیں.
تو اس میں ایک امام علی کا وہ یاد آتا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ عبادت کے قابل ہے, نہ کہ اس لیے کہ کمپلیٹ سینٹنس. تو اس بات سے تو میں نے یہ سمجھا جو ہے عبادت قابل ہے, مطلب اس لیے نہیں.
ٹھیک ہے, نہیں اس میں دو چیزیں, نہیں نہیں اس میں دونوں چیزیں, کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے انسانوں کے حوالے سے, صحیح ہے, کیا تمام کے تمام انسان اس معیار پر ہیں کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں کے سامنے, ایک چیز. اور یہ جو ڈر اور خوف ہے, ڈر اور خوف ہے یہ انسانوں کے لیے بہترین موٹیویٹر ہے اس بری حالت سے نکالنے کے لیے. سب سے پہلا اہم ترین موٹیویٹ کرنے والی چیز ڈر, اس کے بعد شوق. اسی لیے قرآن کریم میں انبیاء کے بارے میں نذیر کا لفظ سب سے زیادہ آیا, اس کے بعد بشیر ہے. یعنی کہ میں آپ کو سورہ احزاب کی ایک آیت کا حوالہ دوں کہ جہاں پیغمبر اکرم کے لیے پانچ صفات بیان ہوئی ہیں, داعیاً الی اللہ باذنہ, نذیراً, بشیراً, سراجاً منیراً, کہ آپ کیا ہیں, ہم نے کیا آپ کو بنا کے بھیجا, نذیر بنا کے بھیجا, ڈرانے والا, بشیر خوشخبری دینے والا جنت کی, سراج منیر روشن سورج و چراغ, داعیاً الی اللہ باذنہ خدا کی طرف دعوت دینے والا. یہ سراج منیر کا جو لفظ ہے نا پیغمبر اکرم کے لیے فقط اس ایک آیت میں ہے, سب سے زیادہ نذیر ہے, اس کے بعد بشیر ہے. اور یہ لفظ سراج منیر یہ اس معیار کو بیان کر رہا ہے جو امام علی علیہ السلام کا آپ نے کہا نا, حقیقت کو دیکھ کر, حقیقت کو پا کے اس کی عبادت. یہ صرف قرآن کریم میں ایک مرتبہ آیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو پیغمبر اکرم کی ذات اقدس کو سراج منیر کے طور پہ دیکھتے ہیں اس قدر کم ہے. زیادہ لوگوں کو پیغمبر کی بات جنت یا جہنم کے ذریعے سے ہی سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو صبر کا دوسرا مورد, پہلا مورد کیا ہے, شہوتوں پہ صبر, اور اس کے مقابلے میں یعنی کہ بیسیکلی جو رول کیا ہے کہ آپ ایک چیز سے رکنے کو کہیں آپ کو موٹیویشن بھی دینی پڑے گی تو ملے گا کیا. یعنی اگر آپ کسی سے بھی کہیں کہ بھائی اس چیز سے رک جاؤ, اس کو اچھی لگ رہی ہے تو وہ پوچھے گا بھائی کیوں رک جاؤں, کیا ملے گا؟ آپ نے کہا اس سے رکو جنت کی نعمتیں ملیں گی. محرمات پہ صبر کرو, جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے, یہ چیز ملے گی. تیسرا ہے ومن زہد فی الدنیا استہان بالمصیبات, جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے اس کے لیے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں. جو دنیا میں زہد, یہ تیسری چیز کیا ہے, زہد. زہد کو آپ خود ایک صبر کی بیس قرار دے رہے ہیں. زہد کی تعریف ہے آپ لوگوں کے علم میں؟ زہد خود نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے سورہ حدید کی ایک آیت میں زہد کے تمام معنی کو سمیٹ دیا, اور وہ آیت کیا ہے کہ لکیلا تأسوا علی ما فاتکم علی فوتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں سے فوت ہو جائے یعنی نکل جائے اس پر مایوس نہیں ہونا, اور جو کچھ تمہیں دے دیا جائے اس پر خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہونا. آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے زہد کو ان دو جملوں میں سمیٹ دیا, یعنی جو ہاتھ سے نکل جائے اس پر مایوس نہیں ہونا کہ دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ, اب ختم, اب تباہی, بربادی, یہ نہیں. اور جو کچھ ہاتھوں میں آ جائے یہ نہیں کہ وہ سب کچھ مل گیا ہمیں, اب تو میں دولت مند ہو گیا, اب تو میں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, خوشی میں آپے سے باہر. ولا تفرحوا بما آتاکم ولا تأسوا لا تأسوا علی ما فاتکم، جسے تم فوت کر دو اس پر مایوس نہیں ہونا، اور جو تمہیں دے دیا جائے اس پر. یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اس کے انڈر لائن آئیڈیا کیا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ خدا نے زہد کو ان دو جملوں میں سمیٹ دیا. آپ غور کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ دو کام انسان کب نہیں کرے گا؟ ہاؤ اے پرسن ول انیبل ہم سیلف فار دیز ٹو کیریکٹرسٹکس. چلیں وہ تو ہے، لیکن ایک کی پوائنٹ کیا ہے، کیونکہ یہاں پر آنے اور جانے کی بات ہو رہی ہے نا. یعنی جو کچھ بھی ہے اسے مال خدا سمجھے، جو کچھ بھی ہے چاہے انسان کے ہاتھوں سے آ رہا ہے یا جا رہا ہے، اسے اپنا مال نہیں مال خدا سمجھے. امانت الہی ہے، مناسب سمجھا مجھے دے دیا، دوسرے اعتبار سے مصلحت سمجھی مجھ سے لے لیا، ختم ہو گئی بات. یہ ہے زہد، اس کوالٹی کا نام ہے زہد. کہ جب انسان، یعنی جیسے تقویٰ ہے نا، تقویٰ کے مطلب کیا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے کو خدا کی بارگاہ میں حاضر جانے، نگاہ الہی مجھے ہر لحظہ دیکھ رہی ہے، یہ تقویٰ ہے. یہ کوالٹی جتنا زیادہ ایمبیڈ ہوتی چلی جاتی ہے نفس میں، اتنا ہی تقویٰ ترقی کرتا چلا جاتا ہے. زہد کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ ہے مال خدا ہے. یہ اس میں اگر آپ وہ حدیث پڑھیں گے نا جو میں نے بھیجی بھی ہے، اس میں حدیث عنوان بصری، تو اس سے یہ بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ دستور العمل میں بیان فرمایا کہ اپنے نفس کو اس چکر سے باہر نکال لو، یہ پلاننگ وہ پلاننگ، یہ کرنا وہ کرنا، جو چیز ہے مال خدا سمجھو. اپنی ذمہ داری صرف اتنی جانو کہ خدا کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں، اور جس چیز سے خدا نے روکا ہے اس سے بچ رہا ہوں کہ نہیں، بس. صحیح ہے، یہ اس حدیث عنوان بصری میں یہ جملہ موجود ہے. یہ زہد کی حقیقت ہے کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزوں میں خدا نے زہد کو سمیٹ دیا، کہ جو تمہارے ہاتھ سے فوت ہو جائے اس پر مایوس نہیں ہونا، جو تمہیں دے دیا جائے اس پہ فرحناک، یعنی جیسے فرحناک مطلب بالکل آپے سے باہر، بس خوشی میں اب گم مست، یہ نہیں ہونا. اور اس مقام پر امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی قسم کا صبر ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا صبر، کہ اگر چیز ہاتھ سے نکلتی ہے یا آنے والی چیز پہ خوش نہ ہونا، یہ بھی قسم کا صبر ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے، دنیا کی مصیبتیں سہل اور آسان ہو جاتی ہیں. آپ اگر ان تمام ڈاٹس کو ملا لیجئے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی.
آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا اس لیے
آسان ہو گیا، آپ کو اب پرواہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ کے لیے اب یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، آپ اپنی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش نہ کریں یا محنت نہ کریں یا اپنے جو آپ کے فرائض ہیں اس کے انجام دہی نہ کریں، گھر میں بیٹھ جائیں کہ بس خدا جو دے رہا ہے لے رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. لیکن ہم نے کوشش کی، مصلحت خداوندی نہیں تھی کہ ایک چیز مجھے ملے، میں نے اپنے کو بچانا چاہا، لیکن خدا یہ چاہ رہا تھا کہ میں میرے پاس یہ پریشانی ہے. سو دونوں چیزیں برابر ہیں. یہ زہد ہے، اور جس انسان میں یہ کوالٹی پیدا ہو جائے اس کے لیے پھر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، پھر دنیا اسے کسی طریقے سے تنگ نہیں کر سکتی. کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں اس قسم کے بہت واقعات ہیں خاص طور سے، کہ جس میں، یعنی مثال کے طور پر کہ ایک بہت مختصر دو جملہ میں خالی بیان کروں، کہ ایک صحابی پیغمبر کے پاس بیٹھنے والے، اس کے گھر میں بچے کا انتقال ہو گیا، پیچھے بیوی ہے، یعنی کہ انتقال ہوا، اس خاتون نے بچے کو اس طریقے سے لٹایا کہ جیسے وہ سو رہا ہے، اپنے کو آراستہ کیا شوہر کے استقبال کے لیے، اور جب وہ آیا وہ پریشان تھا بیچارہ بہت کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے، تو اس نے کہا وہ آرام سے سو رہا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اس کو بلایا، بٹھایا، کھانا وانا کھلایا، ریلیکس کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ تم پیغمبر کے پاس جاتے ہو، میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. نے کہا کیا مسئلہ؟ نے کہا کہ ایک شخص ہے، اس نے آ کے تم کو ایک امانت تمہارے حوالے کی، اور کہا کہ تم اس کی حفاظت کرنا. جب وہ امانت تمہارے پاس تھی تم کو اس امانت سے محبت ہو گئی. جملوں میں آپ غور کریں کہ وہ امانت جتنی دیر تمہارے پاس رہی تم کو اچھی لگنے لگی, اس سے محبت ہو گئی. تھی مال کسی اور کا تھا, اب اگر وہ آئے جو صاحب مال ہے جو مالک ہے اور کہے کہ میری امانت واپس کر دو, تم دو گے یا نہیں دو گے, یا روک لو گے کہ مجھے تو اب اس سے محبت ہو گئی میں تو مجھے تو نہیں دینا چاہتا, کیا کہتا ہے اسلام اور دین اس بارے میں؟ نے کہا نہیں, مجھے جتنی بھی محبت ہو جائے لیکن امانت امانت ہے, اس کو لوٹانا ضروری ہے. تو اس نے کہا کہ بس اتنی سی بات ہے کہ میں تمہیں خبر یہ دینا چاہتی ہوں کہ جو امانت خدا نے ہمیں دی تھی آج وہ واپس لے لی. آسان نہیں ہے, لیکن یہ وجود معصوم کی برکت ہوتی ہے حقیقتاً, سچی بات یہ, یہ معصوم کے وجود کی برکت ہوتی ہے کہ عام انسانوں میں یہ کوالٹیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یہ الہی یہ معیار ان کا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ زہد جو ہے نا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب انسان ہر شے کو مال خدا سمجھے اور اپنے آپ کو فقط امانت دار سے زیادہ کچھ نہ دیکھے, چاہے مال ہو چاہے اولاد ہو, ایون اپنی جان اپنا جسم, کہ یہ بھی امانت ہے خدا کی. اگر مثال کے طور پر یعنی کہ جس طریقے سے کہ ماشاءاللہ شہداء کی جو فکر ہوتی ہے کہ جب وقت آیا کہ خدا کے دین کو چاہیے اس کی ضرورت ہے تو میں اس کو بچا کے نہیں بیٹھوں گا کیونکہ یہ میری ملکیت نہیں ہے, یہ خدا کی ملکیت ہے, خدا کے دین کو ضرورت ہے اسے اس کو اوپر قربان ہونا چاہیے. یہ اصل فکر شہادت ہے کہ جس میں جو شہید ہے وہ اپنے جسم کو بھی اپنی جان کو بھی اپنا مال نہیں سمجھتا. تو جس نے زہد اختیار کیا دنیا میں اس کے لیے دنیا کی مصیبتیں آسان ہو گئیں, یعنی دنیا آپ کسی طریقے سے اس کو تنگ نہیں کر سکتی. ترقب, ومن ارتقب الموت, کس چیز کا نگراں رہنا؟ موت کا نگراں رہنا. کس چیز سے واچ فل رہنا؟ موت کے بارے میں, پتہ نہیں کب اور کس رستے سے آ جائے. تو بی واچ فل اباؤٹ ڈیتھ اور اجل. جس نے موت کی نگرانی کی, موت کے بارے میں نگراں رہا, اس کے کیا نتیجہ نکلے گا؟ سارع الی الخیرات, وہ نیکیوں میں جلدی کرے گا. کچھ پتہ نہیں کہ کل رہوں یا نہیں رہوں, اگلے ماہ و سال میں زندہ رہوں یا نہیں رہوں. تو جتنی نیکی ممکن ہے ابھی اور اسی وقت کرو, جتنی اچھائی ہو سکتا ہے اس میں جلدی کرو. اور اسی چیز کو ایک اور حدیث میں, کہ جسے شاید ہم اکثر اوقات وہ الٹا سیدھا کسی اور معنوں میں لے لیتے ہیں, کہ جب کہا گیا کہ آخرت کے لیے زندہ رہو تو ایسے کہ ابھی ختم ہو جاؤ گے, اور دنیا کے لیے زندہ رہو ایسے کہ بہت عرصے رہنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آخرت کے معاملات کی فکر کرو تو بی کوئک, ڈیلے نہیں کرنا ہے, اور دنیا کے معاملات کی فکر کرو تو بی ریلیکسڈ, کہ وہاں پر پینک میں نہیں آنا ہے. پریشانی یعنی کہ پریشانی سر پہ لاد لی, ایک دم ڈس بیلنس ہو گئی پرسنالٹی اور اس قسم کی مصیبتیں نہیں, دنیا کے حوالے سے ایسے رہو گے جیسے طویل عرصے تک قیامت تک رہنا ہے, آخرت کے حوالے سے ایسے رہو گے جیسے ابھی مر جانا ہے. تو یہ صبر کے چار ارکان سمجھ میں آئے کیا ہیں؟ کہ صبر ہے, شوق ہے, شفق ہے, اور زہد ہے, ترقب ہے. یہ صبر کے یعنی کہ یہ وہ چار ارکان ہیں کہ جن پر صبر کی عمارت کھڑی ہوتی ہے, اور صبر از ون آف دا پلرز آف ایمان. لیکن صبر کے حوالے سے خود امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ اور بھی ہے کہ صبر کی حیثیت دین کے ساتھ ایسی ہے جیسے سر کی حیثیت بدن کے ساتھ. یعنی اگر سر ہٹ جائے, ختم ہو جائے, ڈیکیپیٹیٹ ہو جائے باڈی, تو باڈی پہ نہیں رہ سکتی. تو صبر معمولی چیز نہیں ہے دین کے حوالے سے. और ये हम समझ सकते हैं कि सब्र जो है, यानी कि जो इमाम अलैहि सलाम ने बातें बयान फरमाईं कि सब्र बेसिकली उन तमाम चीज़ों को समेट रहा है। जब पिछली दफ़ा हम उसके दर्स के बाद भी बात कर रहे थे तो वो एक सब्र की, जैसे मैंने कहा कि तारीफ़ बयान करना भी यहाँ ज़रूरी है कि सब्र हकीकतन कहते किसको हैं, क्वालिटी क्या है। सब्र के माना इस तरीके से बयान किए गए हैं कि जैसे इंसान के पास एक हाई लॉफ्टी बुलंद एम हो और ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ हो, ये सब्र के लिए पहली चीज़ है। इंसान उस आला हदफ की तरफ हरकत करे और इस सफ़र में जितनी मुश्किलात दरपेश हों उनके मुकाबले में साबित कदम रहे, इस क्वालिटी को कहते हैं सब्र। ठीक है, यानी कि इसी की तशरीह में अब आप ये डेफिनेशन देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर बात समझ में आएगी। जैसे जन्नत को पाना ये एक आला हदफ है, जहन्नम से बचना ये एक आला हदफ है, दुनिया के अंदर पुरसकून रहना बैलेंस्ड स्टेट में रहना ये आला हदफ है। ठीक है, नेकियां ज्यादा से ज्यादा करना ये आली हदफ है। तो सब्र में जो सबसे पहली चीज है, यानी कि ये जो तारीफ है ये जिस चीज की सबसे पहले नफी करती है, जिस चीज को निगेट करती है, वो ये कि सब्र का मतलब खामोशी से बैठ के मुसीबत बर्दाश्त करना है। ये सबसे गलत तरीन तारीफ है जो सब्र की हो सकती है। यानी इंसान जो है कोने में बैठ के जुल्म सह रहा है और कुछ बोल नहीं रहा कि मैं सब्र कर रहा हूं। जी, ये आगा खामने ही नहीं है मिसाल दी कोह पैमाई वाली सब्र के हवाले से, कि जो एक माउंटेनियर है कि जिसकी नजर पहाड़ की चोटी पर होती है और वो उस चोटी तक पहुंचने के लिए रास्ते की तमाम दुश्वारियों को बर्दाश्त करता है, ये साबिर है। इसका नाम साबिर है, इसको साबिर कहते हैं कि जिसमें मुकावमत पाई जाए, जिसमें, यानी कि सब्र में क्या चीज़ है, पहली चीज़ आला हदफ हो और दूसरी चीज़ मुकावमत और इस्तकामत हो, इस क्वालिटी को सब्र कहते हैं। ये बैठ के जुल्म सहना और मुसीबतें भुगतना और ये सब, इसका नाम सब्र नहीं है। और आगा खुमैनी ने इसमें चहल हदीस में भी है, सब्र पर एक हदीस है, उसमें भी आपने तीन अरकान बयान किए हैं जो यहाँ भी इस हदीस से भी समझ में आ रहे हैं। तीन अरकान ये हैं कि पहले ना मुलायम हालात पर सब्र करना, यानी ना मुलायम का मतलब है कि जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही उसके मुकाबले में इस्तकामत का मुजाहरा करना। दूसरा हलाल चीज़ों से बचने पर सब्र करना, हलाल पर सब्र, और तीसरा हराम पर सब्र। यानी हलाल पर सब्र वही जैसे शहवात की बात है, यानी कि जो चीज़ें अलाउड हैं, जिन ख्वाहिशात के पीछे आपको शरा और फिक रोक नहीं रही है, लेकिन आप उनसे क्यों रुकना चाह रहे हैं या क्यों उनसे अपने आप को रोक रहे हैं, ताकि आप एक हायर स्टेज तक जा सकें, हायर लेवल तक जा सकें। वो लेवल, हायर लेवल इमाम अली अलैहि सलाम ने यहाँ फरमाया जन्नत। और अब जन्नत हर शख्स की अलग अलग हो सकती है, ये असल बात है कि किसी की जन्नत महज हूर व कसूर है, किसी की जन्नत इल्म मारिफत है, किसी की जन्नत इबादात का सुरूर है। और जैसा कि उन्होंने एक इशारा दिया है सब्र वाली हदीस में कि ये जो तीन मकामात हैं, यानी मुसीबत पे सब्र, हलाल पे सब्र, हराम पे सब्र, ये हम जैसे लोगों के मेयार की बात है, लेकिन औलियाए खुदा खुदा पे सब्र करते हैं, उसके आगे ज़्यादा बात नहीं की है। औलियाए खुदा का सब्र हलाल हराम पे नहीं है, वो इस दर्जे से बहुत बालातर है, वो खुदा पे साबिर हैं। खुदा पे साबिर होने का क्या मतलब है कि जिस हस्ती की मोहब्बत में उनका दिल में आग जल रही है, सब्र कर रहे हैं कि अभी उससे मुलाकात में वक्त बाकी है, इस पे सब्र। और ये चीज़ें भी ऐसे नहीं हैं कि जो बिल्कुल यूं ही कही जाने वाली बातें हैं। ये भी मैं आपको छोटा सा वाक़या, टाइम कितना, छोटा सा एक वाक़या यहाँ पे सुनाऊँ, मेरे ख्याल अभी इतना ही रखते हैं इसको। छोटा सा एक वाक़या आपको सुनाऊँ कि ये उराफा में से ये ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन ईरान हम गए थे तो ایک کتاب ان کی ہمیں ملی تھی, وہ پھر ہے میرے پاس رکھی ہوئی, اس میں بڑے اچھے اچھے واقعات ہیں. سید حسن علی اصفہانی ان بزرگ کا نام ہے, اور یہ زیادہ مشہور ہیں ان کے نام سے, نخردکی کے نام سے مشہور ہیں. سید حسن علی اصفہانی, انہوں نے جس ہستی سے مطلب یہ کمال حاصل کیا, ان کا نام تھا سید محمد صادق, ان صاحب کا, وہ بھی اصفہان میں تھے. ان کا واقعہ ایک نقل کیا ہے کہ وہ جا رہے تھے زیارتوں کے لیے قافلے کے ساتھ, رستے میں, اب ایران میں سردی بہت ہے, سردیوں کا زمانہ تھا اور سرائے تھی, سرائے سمجھتے ہیں نا کہ جو چھوٹا سا ایک جگہ بنائی جاتی ہے رستے میں کہ جہاں پر قافلے والے گزرتے ہیں وہاں پر اپنا ٹھہرتے بیٹھتے ہیں, رات گزارتے ہیں, پھر آگے چلے جاتے ہیں, اور اس کے سامنے جنگل تھا. تو لوگ اب اتنی سردی میں بےچارے کانپ رہے ہیں بیٹھے ادھر آگ جلا کے, یہ ویسی باہر جنگل کے وہاں جا کے بیٹھے ہیں, کون, سید محمد صادق صاحب. تو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ شیخ اور یہ صوفی, یہ پتہ نہیں کیا حال ہے ان کا, یہ ایسی سردی میں مر مرا جائیں گے, یہ پتہ نہیں کیا کس اس میں. تو کچھ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جائیں, ان کو سمجھائیں, واپس لائیں, مطلب وہ اپنے کسی اس میں تھے, کسی حال میں. ان کے پاس گیا, کہا کہ یہ سردی اور اس میں آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. انہوں نے کہا ادھر آؤ, قریب بلایا اور کہا کہ ادھر میرے سینے پر ہاتھ رکھو. تو اس نے جب سینے پر ہاتھ رکھا تو کہنے لگا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک بھٹی ہے جو چل رہی ہے, فرنس ہے, الاؤ. انہوں نے کہا یہ عشق کی آگ ہے, ادھر اس کی موجودگی میں کوئی سردی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ نے کھانا نہیں کھایا, ہم کچھ کھانا وغیرہ لا کے رکھ دیتے ہیں آپ کے پاس, جب رات ہو آپ کھا لیجیے گا. تو وہ کھانا انہوں نے لا کے رکھ دیا ادھر. صبح جب لوگ پہنچے ہیں وہاں, وہ اسی حالت میں تھے موجود. تو کھانے کا انہوں نے دیکھا کہ کھانے کے پاس جو ہے نا وہ شیر کے پنجوں کے نشان ہیں. انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا. یہ سب چیزیں, یہ محض افسانہ نہیں ہے, یہ سب باتیں جو ہے نا یہ افسانوی نہیں ہے, بلکہ جب انسان ان راہوں پر آگے چلتا ہے اور یہ رستے رفتہ رفتہ کھلتے ہیں تو پھر یہ سب چیزوں کا وہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ جس طریقے سے وہ جو امام خمینی نے خالی اشارہ دیا, کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے ان کو سب چیزوں کو سمجھنا, کہ صرف اتنا ہی کہہ کے گزر گئے کہ اولیاء خدا کا صبر جو ہے وہ خدا پہ ہوتا ہے, وہ یہ حلال حرام کی منزل سے بہت آگے, ان کے لیے حلال حرام کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اس پر انہوں نے صبر کرنا پڑے شہوات پر یا محرمات پر. تو یہ جو فراق خدا, خدا سے جدائی جو عشق جنریٹ کرتا ہے نا, یہ بھی ایک بہت عجیب چیز ہے کہ جب, اور جس کو آیت اللہ جوادی عاملی نے بہت اچھے لفظوں میں ایک بات کہی تھی کہ جو مومن حقیقی ہے جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ اسے چاہیے نہیں ہوتا, اور جو اس کا مطلوب ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یعنی وہ سوائے خدا کے کسی پہ راضی نہیں ہے, اور جتنی دنیا کی نعمتیں اور دولتیں اس کے ہاتھ میں ہیں وہ اس کو چاہیے نہیں ہے, اس کی طرف اس کی نگاہی نہیں ہے. تو یہ جو کیفیت ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں ہجر والی, جدائی والی, یہ وہ عشق کی آگ پیدا کرتی ہے سینے میں. اور یہ آگ عشق کی وہ روشنی کریٹ کرتی ہے کہ جس میں پھر وہ اللہ نور السماوات والارض, یعنی کہ آسمان اور زمین جو ہے نا پھر وہ اس نور کی روشنی سے روشن ہو جاتے ہیں. تو بہرحال شاید میں یہ سب باتیں کر گیا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی شاید, پروبیبلی, لیکن بات یہی ہے کہ جو دین کا رستہ ہے, حقیقی دین کا رستہ ہے, وہ حقیقی دین کا رستہ انسان کو ان راہوں پہ لے کے چلتا ہے. وہ صرف اس, یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ہم انہیں عمل کے حوالے سے کہ ہم نے حلال چیز چیزوں کو اختیار کر لیا یا حرام, یہ ابتدائی لیولز ہیں. اس پہ رہنا ضروری ہے, اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے, اس کو چھوڑ نہیں سکتے, اس کو اگنور نہیں کر سکتے, اس کو ہلکا نہیں سمجھ سکتے. یعنی کہ جیسے بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں, اچھا ہم تو اس رستے پہ جا رہے ہیں اب کیا. نہیں, اس کی شدت سے تاکید ہے کہ مثلا عبادات میں غور و فکر کرنا, نمازوں میں توجہ کرنا, کیونکہ یہ عشق کے دروازے جو ہیں یہ انہی نمازوں سے کھلتے ہیں, یہ کہیں اور سے نہیں ملتے انسان کو. یعنی کہ یہی نماز ہے جو محض فقہ والی نماز سے پھر عشق والی نماز میں کنورٹ ہوتی ہے. نماز جس نے چھوڑ دی اس کو نہیں میسر ہونے والا یہ سب کچھ. تو حرام سے بچنا لازمی ہے, کیونکہ حرام کی ایک چیز زہر ہے. تو یہ حرام کا ایک لقمہ, حرام کی ایک نظر, حرام کی ایک فکر, یہ کیا ہے؟ یہ ایک پوائزن ہے جو آپ کے کام کو خراب کر دے گی. ان سب چیزوں پہ جب آپ انشاءاللہ دقت کریں گے تو پھر اس کے بعد پھر یہ آگے کے مراحل طے ہونا شروع ہوتے ہیں.
جی, یہ وہ قرآن کی
آیت ہے, سورہ نور. یہ آیت بہت بہت, اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجت کأنها کوکب دری یوقد. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نوره, اس کے نور کی مثال. کمشکات, گویا کہ ایک طاق ہے. طاق سمجھتے ہیں؟
جی جی, وہ جو رکھا.
نہیں نہیں, طاق پرانے زمانے میں یہ نہیں
نہیں, وہ جو دیوار,
طاق یہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں. آپ اگر کوئی فلم وغیرہ بھی دیکھیں تو دیوار کے ایک کونے میں ایک وہ بنا دیا جاتا تھا لکڑی کا جیسا گھیرا ہوا, کہ اس میں چراغ رکھ دیتے تھے کہ تاکہ وہ ہوا سے محفوظ رہے. تو وہ اس کے لیے ایک شیلٹر ہے, شیلڈ ہے. طاق کمشکات فیہا مصباح, مصباح یعنی چراغ. اس طاق میں چراغ ہے. المصباح فی الزجاجہ, اور وہ چراغ ایسے ہی نہیں رکھا گیا بلکہ شیشے کی ایک قندیل میں. قندیل سمجھتے ہیں؟ شیشے کا پورا ایک شیشے کا جو لیمپ ہے, ہاں لیمپ جس میں وہ چراغ جل رہا ہے. الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری, اور اگر تم اس قندیل کی طرف دیکھو گے تو گویا ایک چمکتا ہوا تارہ ہے. یعنی جیسے صاف و شفاف شیشے کا وہ لیمپ ہو, اس کے اندر چراغ روشن ہو, اس کو آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا ایک چمکتا ہوا تارہ ہے. انہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ, اور وہ روشن ہے ایک شجر مبارکہ سے زیتون کے, جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. بہت بہت ہی قرآن کے جیسے ہیں نا بعض, جو کمال کمال تو خیر سبھی ہے لیکن جس پر انسان اشش کر اٹھتا ہے واقعی. ان کے
اس کی ڈیٹیل
جی انشاءاللہ,
یہ اللہ کے نور کے بارے میں بتایا.
نور خدا کی مثل ہے, مثل ہے, ایگزیکٹ نور خدا نہیں, مثل.
مطلب اگر نور خدا کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھے تو کچھ آئیڈیا ملے گا.
جی, کہ وہ طاق کیا ہے, چراغ کیا ہے, قندیل کیا ہے, شجر زیتون کیا ہے, شجر مبارکہ. جی, یہ بالکل آگے ہے. پھر اس کے بعد وہ آیت اسی میں ہی ہے کہ یہ ان گھروں میں ہے جن کے بعد, جن میں ایسے مرد ہیں اور جن گھروں کے بارے میں خدا کا اذن ہے, خدا کا کی چاہت ہے کہ یہ پاک ہو جائیں, پاک و پاکیزہ گھروں میں یہ نور روشن ہے. اور ان گھروں میں وہ مرد ہیں, لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, جن گھروں میں یہ نور روشن ہے, جن کے بارے میں خدا کا ارادہ ہے کہ وہ گھر طیب و طاہر ہوں. اس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ جیسے ایک رات کو بیٹھے ہوئے تھے نا, کسی نے کہا آسمان پہ کیا خوبصورت تارے ہیں, تو شاید پیغمبر کہے گا آپ نے فرمایا کہ جن گھروں میں ذکر خدا اور قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان ان گھروں کو دیکھ کے کہتے ہیں کیا خوبصورت تارے ہیں, تاروں کی مانند اہل آسمان کے لیے وہ گھر چمکتے ہیں. تو ان میں وہ مرد ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت اور خرید و فروخت خدا کے ذکر سے لہو میں نہیں مبتلا کرتی. یعنی تجارت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, لیکن ایک لمحے کے لیے یاد خدا نہیں سے نہیں ہٹتے. لہو کے معنی اگر آپ کو یاد ہو جائے, میں نے شروع میں بتایا تھے کہ لہو مینس اٹریکشن, کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں خدا کے ذکر سے نہیں اٹریکٹ کر لیتی اپنی طرف. یہ وہ گھر ہیں جہاں پر یہ نور روشن ہے.
تو اس کے کرنے کوئی ٹیکنیک ہے کیا, مطلب آدمی کرنا چاہیے اس سے وہاں پر نہیں 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 یہ جو جیسے آپ جاب
پر یہ تطہرو ہے نا, طہارت ہے,
مطلب باوضو رہے پہلے,
طہارت پہلے وہ تو بالکل مبتدی والا مسئلہ ہے, پھر طہارت نفس. اور طہارت نفس یعنی کہ اس کو بس ایک جملے میں بیان کروں کہ جیسے ہمارے علماء نے کہا کہ یہ جو تاقچہ ہے یہ مومن کا سینہ ہے, اور یہ جو چراغ ہے یہ وہ نور معرفت ہے جو اس سینے کے اندر روشن ہے, اور جو قندیل ہے ٹرانسپیرنٹ گلاس کے کورنگ وہ مومن کا قلب ہے. سینہ ہے, سینے کے اندر دل ہے, دل میں معرفت ہے, معرفت خدا ہے, اور وہ معرفت خدا وہ چراغ ہے نورانیت کا.
شرقیہ
وہ اس درخت سے روشن ہے کہ جو نا شرقیہ و غربی یعنی وہی شجر وہی کہ جو نا ایسٹ کی طرف ڈیویٹڈ ہے نا ویسٹ کی طرف, بلکہ اعتدال کے ساتھ بالکل استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یعنی کہ یہ جو نور معرفت مومن کے سینے میں ہے روشن چراغ, یہ شجرہ وہی سے روشن ہوتا ہے کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, جو وہی آئی جو خدا نے پیغمبروں کو عطا کی. بہت بہت شاندار, یہ تو پوری تفسیر ہے اس کی اتنی موٹی ملا صدرہ کی صرف ایک آیت کی, جہاں سے میں نے یہ تھوڑا سا اقتباس آپ کو سنایا.
فارسی میں
جی عربی ہے اس کا فارسی ترجمہ.
ترجمہ فارسی میں.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.